باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم ير الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها وأمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج به. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم قال سألوا سهل بن سعد: من اي شيء المنبر؟ قال: ما بقي بالناس اعلم منه، هو من اصل الغابه، عمله فلان مولى فلانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله: قال علي بن المديني: سألني أحمد بن محمد رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال: لا. وبه قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجرحشت ساقه أو كتفه، أو قال كتفه، وعلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قياما، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. ونزل ل29 فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر 29. جب نماز فرض ہوئی تو نماز کی حقیقت میں جو چیزیں ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی زمین پر اپنا سر رکھ دے، پیشانی اور ناک رکھ دے، اور اسی طرح نماز کی حقیقتوں میں یہ بھی ہے کہ گھٹنے اور ہاتھ سجدے میں اور پیر آدمی کے زمین سے لگے ہوئے رہیں. عمل بھی ایسے ہی ہوتا رہا کہ جس وقت مسجد نبوی بنی اور ابتدا میں جو مسجدیں بنی تھیں تو زمین پر ہی ساری نماز ادا ہوتی تھی. زمین پر نماز ادا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کچھ بچھا ہوا نہیں ہوتا تھا، خالی مٹی پر ہی ہوتا تھا، اور مٹی پر سجدہ کرنے سے اور نماز ادا کرنے سے بندے کی عبدیت اور اس کا تذلل ظاہر ہوتا تھا کہ بندہ اللہ کے لیے اپنے کو ذلیل کرے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترغیب بھی دیتے تھے. مثلا ایک صحابی افلح ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جب سجدے میں جا رہے تھے تو ان کی پیشانی کو مٹی لگ رہی تھی، تو انہوں نے مٹی جھاڑ کے اس کو صاف کر کے سجدہ کرنے کا ارادہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: یا افلح قرب وجہ کا، اے افلح تم اپنے چہرے کو مٹی لگنے دو. قرب وجہ کا یعنی اپنے چہرے کو مٹی لگنے دو، اللہ کے لیے تو ذلیل ہونا ہے تو پیشانی کو مٹی لگنے دو، ناک کو مٹی لگنے دو. ایک عرصے دراز تک مسجد نبوی میں بھی یہی تھا، کچھ بچھا ہوا نہیں تھا، فرش بھی نہیں تھا، پتھر بھی نہیں بچھا ہوا تھا، خالی زمین ہی ہوتی تھی. شروع میں لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ جب نماز کی حقیقت میں وہ بات داخل ہے اور تعریف سجدے کی تعریف بھی وہی ہے تو شاید زمین ہونا ضروری ہے سجدہ کرنے کے لیے، سالٹ زمین کا ہونا، اور کوئی اور چیز کو بچھا کے نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس کے اشکالات لوگوں کو ہو گئے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، ہو تو اچھا ہے لیکن ضروری نہیں ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر پر نماز پڑھنا، لکڑی پر نماز پڑھنا، چھت پر نماز پڑھنا صحابہ کا، یہ بیان کر رہے ہیں. اب چونکہ اس زمانے میں تو اس کا ہی رواج نہیں رہا کہ کوئی زمین پہ پڑھے، سارے کارپیٹوں پہ، جانے نمازوں پہ، اس پہ اس پہ پڑھتے ہیں. اب اگر کچھ بچھا ہوا نہ ہو تو لوگ بولتے ہیں کہ کچھ بچھا ہوا ہی نہیں ہے، کیسے نماز پڑھیں، کچھ بچھاؤ بھائی یہاں پہ. حالانکہ بچھا ہوا نہ ہونا یہ اصل ہے. اگر کچھ بچھا ہوا نہیں ہے اور سجدہ نیچے کرنے کی بات پیش آ رہی ہے، وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ چلو بائی چانس اتفاق سے ایسی ہی صورت پیش آ گئی کہ جو صحیح نماز کی صورت ہے. بہترین قالینوں پہ، خوبصورت قسم کے جان نمازوں پہ، باہر کے ادھر کے ادھر کھلائے سو، اس میں آدمی گمرت آ رہے ہیں بھائی، یہ تو بہت مزے کی ہے. اس میں ذلت والا جو پہلو ہے اصل، بندے کی طرف سے عاجزی ظاہر کرنے کا اور اللہ کے لیے جھک جانے کا اور اللہ کے لیے اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیک دینے کا، وہ مفہوم نہیں رہتا. تاہم شریعت اس کی اجازت دیتی، شریعت میں منع نہیں ہے کہ آپ بہترین کارپیٹ پر یا اچھے جان نماز پر نماز نہ پڑھیں، منع نہیں ہے. اس کو بیان فرمایا جا رہا. جناب حسن بصری جو ہیں، یہ پل پر اور جناب والا کسی ایسی چھت پر یا کسی جامد چیز پر نماز پڑھنے کو منع نہیں کرتے تھے، چاہے اس کے نیچے گندگی ہی کیوں نہ ہو. پل کے اوپر نماز پڑھیں، پل کے نیچے گندگی ہے زمین، تو ظاہر ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں. ہم یوں نہیں مانا، یہ مانا نہیں ہوں گے کہ ہم گندگی پہ نماز پڑھ رہے ہیں. دونوں میں البتہ فاصلہ ہونا چاہیے، جس چیز پر آدمی سجدہ کر رہا ہے اس میں اور اس کے نیچے اگر گندگی ہے تو اس میں فاصلہ ہونا ضروری ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد کی چھت کے اوپر نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے برف کے اوپر نماز پڑھنا بھی ثابت ہے. علیہ السلام جی، یہ صحابہ کے اقوال اور ان کے اعمال جو نقل کرتے ہیں امام بخاری، یہ بھی حدیث ہی کہلاتے ہیں. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کو بھی حدیث شمار کرتے ہیں اور اس کو بیان بھی کیا ہے انہوں نے. یہ نہیں کہ سب اس میں صحیح مرفوعی حدیثیں ہیں. اب یہ اتنی باتیں جو ہیں وہ حدیثیں ہیں یہ، لیکن حدیث کے نام سے نہیں، اور امام بخاری اس کو نقل کرتے بعض وقت. اب یہ صحابہ کے فتوے ہیں، صحابہ کا عمل ہے. حضرت سہل بن سعد سے لوگوں نے پوچھا، ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، من ای شیئن الممبر، ممبر کس چیز سے بناتا حضور کا؟ تو فرمانے لگے کہ کوئی باقی نہیں رہا لوگوں میں سے جو اس معاملے میں مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو، اس معاملے میں سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں. فرمایا کہ وہ اصل غابہ سے بنا تھا. غابہ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ سے 4 میل کے فاصلے پر، ایک خاص جگہ ہے جہاں پر حضور کے زمانے میں بیت المال کے اونٹوں کو چرانے کے لیے رکھا گیا تھا. بیت المال کے جو صدقے کے جانور ہوتے تھے وہ وہاں چرا کرتے تھے. اس میں جو درخت تھے، اس میں اصل کے درخت نام کے ایک عربی میں لفظ ہے، اصل، الف تا لام، اصل کے درخت. اردو میں جو ہے اس کو جھاؤ کہتے ہیں. پتے وتے اس کے جو ہے نا زیادہ نہیں ہوتے، سیدھا اوپر جاتا ہے اور پتوں کے اندر سختی نہیں ہوتی، ملائم ہوتے ہیں. اس کا بنا تھا یہ بتا رہے ہیں، اصل الغابہ. اچھی لکڑی شمار ہوتی ہے، اس کے برتن بھی بنتے ہیں، کٹورے بنتے ہیں، بس خاص لکڑی ہوتی ہے. عاملہ فلان مولا فلانتی، فلانی کا جو مولا، یعنی صحابیہ جو ہیں ان کا ایک غلام تھا، اس نے بنایا تھا. روم کا تھا یہ، اور وہ تھا کارپینٹر، بڑا ہی وہ تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنا دوں. اصل میں یہ بات چل رہی تھی کہ لوگ بہت بڑھ گئے تھے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ سامنے والوں کو نظر آ رہا تھا، پیچھے والوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، صحابہ نے کہا کہ آپ اس کے لیے کچھ فرمائیں. تو فرمایا بتاؤ تم لوگ رائے دو کیا کریں. تو کہا کہ ممبر بنا دیتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی. بعض لوگوں نے ان کا نام قبیصہ بتایا ہے، وہ جو غلام تھے، اور بعضوں نے ان کا نام باقوم بتایا ہے، حضرت سعید ابن عاص کے غلام تھے وہ. اور بھی بہت نام ہیں، صلاح بھی نام بتایا گیا، میمون بھی نام بتایا گیا، پتہ نہیں کیا نام تھا بیچارے کا. اسی لیے یہاں پر کتاب میں امام بخاری نے نام نہیں بتایا کہ کون نام کا تھا، چونکہ نام میں ان کے اختلاف ہے. بس فلاں کے جو ہے نا، یہ فلانی کے یہ آزاد کردہ غلام تھے. وقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین عملہ، اور جب اس کو بنایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے تھے اور اس کو رکھا گیا تھا. فاستقبل القبلۃ، آپ نے استقبال قبلہ کیا تھا. تو تو شروع میں جب اس کو رکھا گیا تھا تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہی نماز پڑھائی تھی. امام بخاری اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اگر زمین پہ نماز پڑھنا ضروری ہوتا تو حضور منبر پہ نہ پڑھاتے کبھی, یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ایک مرتبہ پڑھائی بس, اس کے بعد تو پھر نیچے ہی پڑھاتے رہے, لیکن پوری نماز پیچھے والوں کو اپنے دکھائی تھی ایک مرتبہ, ایسا ہوا تھا. کبرا وقام الناس خلفہ, آپ نے تکبیر فرمائی تھی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے, آپ نے قرات فرمائی, رکوع فرمایا اور لوگوں نے بھی رکوع کیا آپ کے پیچھے. پھر اس کے بعد آپ نے رکوع سے اٹھنے کے بعد میں منبر سے نیچے آ گیا پیچھے سے پلٹ کے. رجع القہقرہ کا مطلب ہوتا ہے بغیر قبلے کی طرف سے پلٹے کے ویسے ہی الٹے پاؤں پلٹ جانا. منبر پہ سے آپ الٹے پاؤں آئے اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا زمین پر, فسجدہ علی الارض. پھر آپ منبر پہ تشریف لے گئے, پھر وہاں آپ نے رکوع کیا, پھر اس کی یعنی دوسری جگہ آپ نے, پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا, پھر دوبارہ نیچے, چونکہ اوپر منبر پہ تو سجدہ نہیں کر سکتے تھے نا, تو پھر نیچے آیا پھر آپ نے سجدہ فرمایا, فسجدہ علی الارض. فہذا شانہ, یہ ہوا تھا قصہ منبر بننے کا. حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ منبر کیسے بنا تھا, جب منبر بنا تھا تو اس وقت پہلی مرتبہ کیا ہوا تھا وہ بیان کر رہے ہیں. امام بخاری کی عادت آپ لوگ اندازہ لگا لیے ہوں گے, انہوں ایک دوسری بات بولتے بیچ میں سے, انہوں یہ بول رہے ہیں کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے بجائے اوپر بھی نماز پڑھے ہیں, بس معلوم ہو گیا کہ آپ کسی چیز پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ علی ابن مدینی نے فرمایا کہ میں نے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا اس حدیث کے مطلب کے بارے میں, کہ بھائی کیا ایسا کر سکتے, دوسرا عام امام بھی ایسا کر سکتا کیا اگر کرنا چاہے تو. تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ تھے تو ان کے لیے یہ زیب تھا کہ وہ اعلیٰ جگہ پر کھڑے ہو کے پڑھائیں, بلند جگہ پر. عام اماموں کو چاہیے کہ وہ امام معظم مقیمین یعنی معمومین کی سطح کے موافق پڑھائیں. کچھ لوگ امام کے ساتھ میں نماز پڑھنے والے ہوں, پھر چاہے آگے پیچھے ہو جائیں, اوپر نیچے ہو جائیں, مطلب یہ کہ امام صاحب اپنے کمرے میں سے پڑھا رہے ہیں, بس ایسا نیچے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں, اکیلا امام اوپر ہے, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. سفیان ابن عیینہ ایک ان کے شاگرد ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کچھ سنا ان کے بارے میں, تو کہا کہ نہیں, میں یہ حدیث کے بارے میں امام احمد سے اس طرح کچھ کہتے ہوئے میں نے نہیں سنا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے ایک مرتبہ, سقط عن فرسہ, فجحشت ساقہ او کتفہ, آپ کی پنڈلی پر اور آپ کے مونڈھے پر مار لگ گیا تھا, یا دونوں میں سے کسی ایک پر لگا تھا زیادہ مار, جس کی وجہ سے چلنے میں آپ کو دشواری ہو رہی تھی. ظاہر ہے کہ جب چوٹ آ گئی گھوڑے پہ تو بہت زور سے گرتا آدمی. آپ نے اس موقع پر اپنی بیویوں کے پاس ایک مہینے تک نہیں جانے کا بھی فیصلہ کیا تھا, یعنی یہ بتا دیا تھا کہ میں مریض ہوں میں نہیں جا سکوں گا, کیونکہ آپ روزانہ جایا کرتے تھے ہر ایک کے مکان میں. عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک اہلیہ سے زوجہ طاہرہ سے ملتے تھے, صرف ملاقات خیر خیریت دریافت کرتے تھے, اور رات میں قیام فرماتے تھے اس زوجہ کے پاس جہاں آپ کی باری آپ نے اپنے طور پر مقرر فرمائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باری نہیں تھی, باری آپ کے ذمے فرض نہیں تھی, امت کے ذمے ہے کہ اگر اس کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہو تو پھر اس کو باری کرنا پڑتا ہے, عدل کرنا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عدل ضروری نہیں تھا, یہ آپ کی خصوصیتوں میں سے ہے. جیسے خود چار بیویوں پر اکتفا ضروری نہیں تھا حضور کے لیے, تو جیسے بہت سی خصوصیتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو جن مسائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اس میں امت آپ کو فالو نہیں کر سکتے, وہ معلوم ہو جاتا دلیلوں سے کہ آپ کی خصوصیت کس میں ہے. جیسے تہجد کی نماز پڑھنا آپ پر فرض تھا, اور میں نے لئی لفت تہجد بھی نافلۃ لک ازائدۃ لک, آپ رات میں تہجد بھی پڑھا کریں, یہ آپ پر ایکسٹرا ہے, نافلہ بمانا زائدہ ہے, یہاں پہ سب لوگوں کے مقابلے میں آپ کے ذمے اس سے زائد ہے. ایسے ہی اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ مسواک حضور پر فرض تھی, تو یہ مطلب نہیں کہ خالی وہ سائڈ میں آپ کو خصوصیتیں حاصل تھیں, اس میں بھی تھیں, یعنی کام میں بھی اضافہ کیا ہوا تھا بہت سی چیزوں میں. یہ بھی تھا کہ ازواج کے بارے میں لمٹ جو ہے نا عام مردوں کے مقابلے میں الگ تھی, اس میں آپ کی خصوصیتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ پر عدل ضروری نہیں تھا. قرآن پاک میں ہے ترجی منتشا و منہن و تؤوی الیک منتشا, آپ جدھر جہاں چاہے مؤخر کر دیں جانے کو اور جہاں چاہے رہ جائیں, آپ کو اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی بیویوں کی بہت دلجوئی فرماتے تھے اور ان کا لحاظ بہت رکھتے تھے, اس لیے اپنے اخلاق کریمانہ سے آپ نے باری مقرر فرما لی تھی, ایک ہے واجب نہیں ہونا اور ایک یہ کہ کر لیے تو کیا برا ہے. تو ذمے میں نہیں ہونے کے باوجود آپ نے اپنے طور پر اختیار فرمایا ہوا تھا. اس کا فائدہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی وقت مل جاتا حضور کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, ازواج مطہرات کو, وہ اس کو ہی غنیمت سمجھتے تھے, چونکہ ذمے میں تو کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر آپ عدل فرماتے تو اس کو بہت بڑا احسان فرض سمجھتے تھے کہ بھائی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں آپ, چونکہ آپ کے ذمے میں تو نہیں ہے لیکن آپ عدل کریں. اللہ پاک کی مصلحت تھی, اگر آپ کے ذمے عدل رکھا جاتا تو ہر کوئی لڑتا پھر کہ نہیں ہمارا حق ہے یہ, اب آپ یہ ٹائم تو یہ ٹائم تک رہنا ہی رہنا ہے, تو ایک مشکل ہو جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے لیے اللہ نے ویسے فرما دیا تھا. تو آپ نے اس موقع پر جب آپ کو چوٹ آ گئی تھی تو آپ نے ایک مہینے تک اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جانے کو طے فرما لیا تھا. اب جب نہیں جانے کو طے فرمایا تھا تو آپ تھے کہاں پر اس زمانے میں, اس کو بتانا. فضالہ تھا فی مشروبت لہ درجتھا من جزوع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بالا خانہ بنایا گیا تھا. بالا خانہ مشروبہ کہتے ہیں اس کو, جس کو جو یعنی دوسری منزل کو, فرسٹ فلور کو کہہ لیجیے, آپ کے مکان کے ایک وہ بنایا گیا تھا. اور جزو کے اس کو سیڑھیاں بنائے گئے تھے. جزو کہتے ہیں کھجور کے پیڑ, کھجور کے پیڑ کو. تو کھجور کے پیڑ کو کاٹ کے جو ہے اس کی سیڑھیاں بنائے گئے تھے, آپ اس میں رہے ایک مہینہ. فاتح ہو اصحاب ہو یعود نہ ہو, آپ کے صحابہ کرام آپ کی خدمت میں عیادت کے لیے, مزاج پرسی کے لیے آیا کرتے تھے. فصلہ بہم جالسن, ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ آپ نے ان کو بیٹھ کر نماز پڑھایا اور سب صحابہ کھڑے ہوئے تھے. فلما سلم قال, جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم به, امام تو اس لیے ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے, امام تو اس لیے تاکہ اس کی بات مانی جائے. تو جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو, جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو, جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو, اور جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اس حدیث میں یہاں امام بخاری کے پاس الفاظ میں یہ بات نہیں ہے, لیکن یہی حدیث دوسری جگہوں پر جب ہے تو اس میں یہ ہے کہ اب جب وہ بیٹھ کے پڑھائے تو تم بیٹھ کے پڑھو. وَإِن صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا, یہ آپ نے فرمایا تھا. ابھی تقریر کرتا ہوں اس کی. وَنَزَلَ لِتِسْعِينَ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر 29 تاریخ سے 29 دن کے بعد نیچے اتر آئے تھے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو ایک مہینے کا ایلا کیا تھا. ایلا کہتے ہیں پہلے سے مقرر کر کے طے کر دینے کو کہ میں اتنے دنوں تک نہیں آؤں گا, تو یہ تو ابھی 29 دن ہی ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ جو ہے نا وہ 29 کا بھی ہوتا ہے, یہ 29 کا ہی مہینہ تھا, یہ اس لیے آپ کو اترائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے کیا بات بولنا چاہ رہے ہوں گے آپ سمجھ گئے ہوں گے. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور جو ہے نا چھجے پہ نماز پڑھے تھے, وہ جو اوپر کا چھپر تھا دوسرا جو بالا خانہ تھا وہ تو زمین نہیں تھی, تو معلوم ہوا کہ آپ اوپر کے فلور پر بھی پڑھ سکتے ہیں, تخت پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کہ پل پر بھی پڑھ سکتے ہیں. زمین کا مطلب یہ نہیں کہ زمین پہ ہی ہونا, اصل حدیث شریف کو یہاں ذکر کرنے سے یہ مقصود ہے. لیکن حدیث شریف میں جو مضامین پائے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, وہ دوسرے مضامین ہیں بہت سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب منبر بنانے کی تجویز ہوئی تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسے خطبہ جو دیا کرتے تھے وہ ستون حنانہ سے لگ کے دیا کرتے تھے. کھجور کا درخت جو ہے سوکھا ہوا تھا ایک, اس کا پیڑ کاٹ لیا گیا تھا, یعنی جو تنا ہوتا ہے وہ, تو وہ کھڑا کر دیا گیا تھا محراب کے بازو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ کے یا اس کو پیٹ لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. جب مسئلہ یہ آیا کہ آپ کو ذرا اونچی جگہ پر ہونا چاہیے خطبہ وغیرہ دیتے وقت میں, تو پھر یہ تجویز سامنے آئی کہ ممبر بنایا جائے. چنانچہ سب سے پہلے مرتبہ ممبر بنایا گیا, اس کے دو سیڑھیاں بنائی گئیں, اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس کو تین سیڑھیاں بنائی گئیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس ستون کے پاس سے ہٹ کے ممبر پر کھڑے ہوئے تو وہ ممبر رونے لگا, اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ ممبر ایسے رونے لگا جیسے بچہ روتا ہے جبکہ اس کو ماں سے چھوڑایا جائے. اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہچکیوں پر آ گیا, اس کو ہچکیاں لگ گئیں, اور سب صحابہ سن رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا, اور بالکل اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فیض پہنچ چکا تھا لگنے کی وجہ سے کہ وہ اس میں حیات کے آثار آ گئے تھے, زندگی کے آثار آ گئے تھے. حتیٰ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مجلس میں ممبر سے اتر کے اس کو ایسے پھیلانا پڑا جیسے بچے کے پیٹ پر پھیلاتے ہیں. آہستہ 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 جو ہے پھر اس کا رونا کم ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو ایک جگہ پر دفن کروا دیا. کہ اس کو دفن کرا دو، یہ برداشت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں اس میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کے تلبس کی وجہ سے غیر جاندار کے اندر بھی جان آ گئی تھی، اور اس کے اندر وہ شعور تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتا تھا اور عشق رکھتا تھا، حضور کی پہچان بھی تھی اس کو اور حضور سے اتنی محبت تھی اس کو کہ وہ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکے. مگر یہ چیزیں انتظامی لین کی ہوا کرتی ہے کہ بھائی ممبر کی مصلحت ہے تو ممبر پر رہے آپ، اب جدائی تو برداشت کرنی کیا کر سکتے. اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا تھا اور نماز بھی آپ نے اس موقع پر پڑھائی تھی. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے امام تھوڑی سی اونچی جگہ پر پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے. بعد میں جو حضرات صحابہ کے عمل اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بتایا علماء نے کہ ایک بالش سے کم کی جگہ پر اگر امام اونچا ہو تو کوئی حرج نہیں، اور ایک بالش سے زیادہ اونچی جگہ پر اگر امام اکیلا کھڑا ہو تو پھر یہ مکروہ ہے، اکیلا کھڑا ہو. اگر امام کے ساتھ چند لوگ کھڑے ہو جائیں کسی بھی جگہ پر تو پھر اس کے بعد والے لوگ نیچے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور اوپر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے سیکنڈ فلور پہ، فرسٹ فلور پہ، اس کے بعد یا اس کے نیچے بیسمنٹ میں چلے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مگر امام اکیلا نہیں ہونا چاہیے. امام کے جو بہت سے اصول ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اور امام جو ہے مقتدیوں کو نظر بھی آنا چاہیے، اس لیے محراب کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے. امام کو محراب جو بنا ہوا ہوتا ہے مسجد میں اس میں اس طرح اندر داخل نہیں ہو جانا چاہیے کہ صف کے سیدھی طرف والوں کو، بائیں طرف والوں کو وہ نظر نہ آئے، پتہ نہیں رکو میں گیا کہ سجدے میں گیا، بعض وقت پوری آواز آتی ہے بعض وقت نہیں آتی. اس کی حرکت جو ہے وہ نظر بھی آنا چاہیے. پیچھے والوں کو تو خیر نظر آ جاتی ہے قریب کے، لیکن دائیں بائیں والوں کو بعض مرتبہ نظر نہیں آتی. اس حدیث شریف سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ضرورتاً آدمی ممبر پر نماز پڑھے تو جائز ہے، پڑھ سکتا ہے. اور دوسرا مسئلہ اس حدیث شریف سے ایک اور نکلا، وہ یہ کہ نماز میں مشی یسیر جو ہے اگر معمولی سا چلنا پڑ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ آپ سجدہ چونکہ اوپر نہیں کر سک رہے تھے تو آپ پیچھے آ رہے تھے پھر سجدہ کر رہے تھے، تو اگر ایسا ایک قدم دو قدم چلنا پڑ گیا نماز میں کسی ضرورت کی وجہ سے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو یہ بات معلوم رہتی ہے کہ بس انگوٹھا جو ہے وہ زمین میں گڑا ہوا ہونا چاہیے نماز ختم ہونے تک، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، زمین سے لگا ہوا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ حرکت ہی نہ کرے ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ عمل یسیر اگر پایا جائے، قلیل پایا جائے تو کوئی حرج نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت روضہ مبارک ہے، سب کو معلوم ہے کتنا چھوٹا ہے، باہر کا باہر اس کے دو تین سرکل بنائے گئے تو وہ اتنا بڑا ہے. اگر وہ ایلیا نکال دیں گے آپ، دو ایلیا ہیں اس میں دو نکال دیں گے تو کتنا رہ جائے گا، چھوٹا سا تو گنبد ہے وہ. وہی آپ کا مکان تھا، وہی آپ کا شاہی محل تھا، تو اس میں یہ تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے اگر کوئی باہر سے کھٹکا مار دیا تو صرف ایک قدم آگے بڑھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکا کھول دیتے تھے اور پھر اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو اتنا عمل اگر ضرورت پڑنے پر کسی وجہ سے پیش آ جائے تو وہ کیا جا سکتا ہے. نفل نماز کے اندر اسی چیزوں کی اجازت ہے. اسی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ اگر امام صاحب کے پیچھے جو آدمی پہنچا ایک صف مکمل ہو گئی ہے، دوسرے صف میں اکیلا آدمی کھڑا ہے، تو وہ جو سامنے والے کو اگر پیچھے کھینچنا چاہے تو بعض مرتبہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میری نماز چھوٹ جائے گی اور وہ آتا ہی نہیں پیچھے، نماز صحیح نہیں ہوگی میری. کیوں؟ اس واسطے کہ اکیلے کھڑے ہونا صف میں نماز تو ہو جاتی لیکن پسندیدہ نہیں، مکروہ ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اکیلا رہ جائے، ایک صف بھر گئی اور دوسرا ایک ہی آدمی رہ گیا تو تنہا ایک امام ادھر دکھ رہا ہے، ایک معنی میں ایک امام ادھر دکھ رہا سمجھے، تو وہ کیفیت نہ ہو. اس لیے دو آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، تو سامنے والے سے ایک آدمی کو پیچھے کھینچ لے. اب بیچ میں سے تو کھینچے گا نہیں، اس لیے ایسا آدمی صف بنائے گا کنارے سے، بیچ میں سے کھینچے گا تو بیچ میں ایسا ہو جائے جیسے دانت ٹوٹ گئے ہوں، تو بازو سے کنارے سے ایک آدمی کو پیچھے لے گا، تو وہ پیچھے لینے میں جو جذبہ یسیر ہے، تھوڑا سا جو کھینچنا پایا جاتا ہے، اس میں پیچھے آنا پڑے گا اس کو ایک قدم یا دو قدم، تو اس کی اجازت ہے. اس سے اس مسئلے پر بھی گویا روشنی پڑتی ہے. بعض مرتبہ نماز کے اندر ایسا کام کرنا کہ جس سے دوسرے لوگوں کی تعلیم کا فائدہ ہو جائے، یہ شرکت فی الصلاح کے معنی میں نہیں، شرک فی الصلاح کے معنی میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کو بتا بھی رہے تھے، مطلب صحابہ دیکھ بھی رہے تھے. تو شبہ ہوتا ہے کہ نماز تو خالص اللہ پاک کے لیے ہے، عبادت تو اللہ کے لیے ہے نا، یا اس میں کسی کی نیت نہیں کی جاتی. لیکن اگر کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہو اور لوگ اس کو دیکھیں اور معلوم ہو اس کو کہ لوگ میرے عمل کو نماز کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اسی حیثیت سے پڑھے کہ لوگ مجھے اس کو اس کے علم میں ہے یہ بات کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے ایسا پڑھنا چاہیے, تو وہ شرک کی صلاح میں نہیں آتا کہ اس نے غیر اللہ کے لیے نماز پڑھی. رکوع آپ کیسا کرتے ہیں, مثلا کوئی دیکھ رہا ہے نماز میں, آپ رکوع کر رہے تھے, آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ میرے رکوع کو دیکھ رہا ہے, آپ نے اس کو ذرا ڈھنگ سے کر دیا تاکہ دیکھ لے کہ رکوع ایسے کیا جاتا ہے, تو یہ معنی نہیں ہوں گے کہ اس نے اللہ کے غیر کے لیے رکوع کیا. سجدہ کیسے کیا جاتا ہے, کسی نے دیکھا آپ کو کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہا واچ کر رہا ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے سے جاننا چاہ رہا ہے کہ میں سجدہ کیسے کرتا ہوں, یہ نماز سے پہلے اس نے بتا دیا. قاری صاحب سے کہتے ہیں ذرا نماز کو پڑھاؤ آپ دیکھیں گے تمہاری قرآن کیسا ہے. اب قاری صاحب کا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو موج میں آ جاتے ہیں, پھر تو ارے بھائی دکھانا ہی ہے, لیکن اگر ان کی نیت ایسی ہی خراب ہو جائے تب تو نماز میں اثر پڑ جائے گا. بقیہ یہ کہ ان کو معلوم ہے کہ لوگ قرآن میری سنیں گے اور مجھے نماز پڑھانا ہے تو وہ نماز پڑھائیں گے, تو یہ فش شرک فی صلاۃ نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں ایک لطیفہ ہوا تھا, ایک جگہ مہمان ہو گئے لوگ, نماز کا وقت قریب آ گیا, تو لوگوں نے قاری ایک اچھے طرح قرآن شریف اچھا پڑھتے تھے ان سے کہا کہ ارے بھائی ان کی قرآن تو آپ پڑھائیے, آپ پڑھائیے ہوتا نا اگر آپ پڑھا دیجیے آپ پڑھا دیجیے, تو ارے بھائی ان کی قرآن بہت اچھی ہے آپ ان کی قرآن بہت اچھی ہے ان کو پڑھاؤ آگے بڑھا, تو ان کو آگے بڑھا دیا. انہوں نے نماز شروع کی اور قرآن شروع کر دی اور وہ تھی زہر کی نماز. اس کے دماغ میں نہیں رہا کہ مجھے قرآن نہیں کرنی چاہیے اس وقت, مگر چونکہ پہلے جو ڈسکس ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی قرآن بہت اچھی ہے, تو اس نے جناب قرآن دکھانی شروع کر دیا, پھر لوگوں نے لقمہ دیا سبحان اللہ یہ وہ, تب ان کو پتا چلا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ تو نماز ہی دوسری ہے. اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ منبر وغیرہ بنانا جو ہے نا یہ جائز ہے, مسنون ہے, یعنی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ کیسا ہوا بنا سکتے نہیں بنا سکتے, تو اب آج ہمارے لیے سب چیزیں بنی بنائی ہیں اس لیے سوال نہیں پیدا ہو رہا, لیکن جب ابتدا کی بات تھی تو لوگوں کو سوال بھی ہوتا تھا کہ بھائی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے. پھر یہ پتی تو آپ کو معلوم ہی ہے, اس کے بعد پھر اس کے بعد قصہ یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں پہلی سیڑھی چھوڑ دی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا. تو پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آیا, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر میں بھی ایسے ہی ادب کا مظاہرہ کروں اور تو پھر ایسا ہوں گا کہ امام تو ہو جائیں گا کنویں میں اور لوگ ہو جائیں گے باہر, بھائی ہر پچھلے والے کا ادب ضروری ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ بس فرق مراتب معلوم ہو گیا, چونکہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے ساتھ تو کسی کا مقابلہ نہیں تھا, حضرت ابوبکر حضرت عمر کا علم, حضرت ابوبکر حضرت عمر کا مرتبہ, ان کی بزرگی, ان کی شان, ان کی موجودگی میں کسی کو سوال بھی نہیں ہوتا تھا, شبہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ایسا ہے, بلکہ وہ بڑے لوگ تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے چلے گئے, اب ہمارے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک حصہ ہے بس, یہ فرمایا تھا. اتنا زیادہ علم تھا حضرت عمر کے پاس, یہ لوگ بولتے کم تھے لیکن علم کے سمندر تھے, اور وقت پر جو ہے نا حکمت و بصیرت سے کام لیتے تھے, انتظام پر مل کے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک حصے علم میں ہم سب لوگ ہیں, بقیہ 9 حصے علم تو حضرت عمر کے ساتھ چلا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل دوسری چیز تھے حضرت عمر کے مقابلے میں. حضرت عمر اپنی جگہ پر ایسے تھے لیکن حضرت صدیق اکبر اس سے بہت آگے کی چیز تھے. حضرت صدیق اکبر کے فضائل بے شمار ہیں لیکن ایک لفظ جو ہے نا وہ اتنا بھاری ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بھاری کوئی لفظ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں جو انڈیلا تھا میں نے ابوبکر کے دل میں وہ انڈیل دیا. ایک حدیث شریف ہے, یہ اللہ نے میرے دل میں جو انڈیلا تھا میں نے ابوبکر کے دل میں وہ انڈیل دیا, اور انڈیلنے کا لفظ ہے ما صب اللہ فی قلبی, اللہ نے میرے قلب میں جو کچھ انڈیلا تھا میں نے ابوبکر کے دل میں وہ انڈیل دیا. تو اب وہ پھر تقابل کی چیز ہی نہیں دیتی پھر کے. تو اس لیے ان دونوں حضرات نے فرق مراتب ظاہر کر دیا کہ مرتبہ ہے. اب اس کے بعد تو کوئی آدمی کہیں بھی کھڑا ہو سامنے آ جانے والی بات ہے کہ یہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے, تو پھر انتظامی لائن کے اعتبار سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پھر پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں 3 سیڑھیوں کا اور اضافہ کیا تھا, 6 سیڑھیاں بنائی تھیں, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ایسا ہوا یہ کہ چھ سیڑھیوں کا ایک ممبر انہوں نے بنایا پہلے الگ سے. اس چھ سیڑھیوں کے ممبر کو رکھ کر مسلح کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا اس ممبر کو ہٹایا اپنے طبق یعنی تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو اور اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ آئے کہ لوگ ممبر رسول کو استعمال کریں. ادب کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ اس کو وہاں سے ہٹا دیا. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دن سورج گرہن ہو گیا اور سارے لوگ ایک سمجھ رہے تھے کہ ممبر رسول کو ہٹانا پسند نہیں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ. حالانکہ وہ اس مقصد سے ہٹایا نہیں گیا تھا, وہ تو ایک چونکہ لوگ زیادہ ہو گئے تھے بہت اور تین سیڑھیاں بھی کافی نہیں ہو رہے تھے, سیڑھیاں اضافہ کیے گئے اور ممبر رسول میں اضافہ مناسب نہیں سمجھا گیا تو الگ سے ایکسٹرا ایک ممبر بنایا گیا. اور اس ممبر کو جو ہے نا وہ علیحدہ رکھ دیا گیا تھا ایک طرف, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات پسند نہیں آئی. پھر ممبر رسول کو اسی جگہ پہ لا کے رکھا گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر. تو پھر ہوا یہ کہ یہ جو عمرا آئے بات کے وہ بازو ایک ممبر رکھتے تھے اس کے اوپر جو بنایا ہوا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس کے اوپر کھڑے ہو کے وہ خطبہ دیتے تھے, وہ ممبر رسول جیسا کا ویسا رہتا تھا کیونکہ تین سیڑھیاں بس نہیں ہو رہے تھے تو اس سے اوپر کھڑے ہونے کی ضرورت تھی لوگوں کو. تاکہ اب حضرت عثمان کے زمانے میں خود جو ہے مدینہ منورہ کی آبادی بہت پہاڑ تک جا چکی تھی, بہت پہاڑ تک مدینہ منورہ کی بستی پھیل چکی تھی حضرت عثمان کے زمانے میں. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سواری کے لیے جو گاڑیاں جو گھوڑے تھے اور جانور تھے وہ 40,000 سے زیادہ صرف مدینہ منورہ میں ہوتے تھے. اب اندازہ لگا لو. ویسے پھر اب لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ سواری کے علاوہ ہر ایک کے پاس الگ الگ بھی ہوتے ہیں, اس سے ایک اندازہ یہ ہے کہ اتنے لوگ تو بڑھ گئے تھے وہاں پر اور مکانات بہت توسیع ہو چکے تھے. اب پھر ایسے ہر وقت ہزاروں واردین اور صادرین تو آتے ہی رہتے تھے تو وہ ممبر چھوٹا ہونے لگا تھا, تو پھر اس کو الگ سے بڑا بنایا گیا تھا. یہ جو حدیث شریف ہے کہ اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا, اس میں یہاں پر تو لفظ نہیں ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ امام تو اس لیے ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے, تو وہ جیسا کر رہا ویسا کرنا چاہیے. منشا حضور کا اس موقع پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ حضور بیٹھ کر پڑھائے تھے تو تم کو بھی بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے نا منسوخ ہو گیا, ابتدا میں تھا یہ, بعد میں پھر ایسا حکم دیا گیا کہ نہیں امام صاحب جو ہے وہ اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھائے تو پھر دوسرے لوگوں کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑے گا. بلکہ اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, ورنہ بیٹھنے والے کی امامت کھڑے ہونے والوں کے پیچھے کھڑے ہونے والے ہوں تو صحیح نہیں ہے, کیونکہ قیام جو ہے نا یہ فرائض میں سے ہے. تو امام جو ہے نا وہ مقتدیوں کے کم از کم برابر کا ہونا پڑتا ہے, لیول کا ہونا پڑتا ہے. تو وہ معذور ہو گیا اور کم درجے پر آ گیا, وہ بیٹھنا اس کے لیے بیٹھنے کی ضرورت پیش آ گئی اس کو. لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی امام کو عذر ہو جائے اور وہ کھڑا نہ ہو سکے تو فرض نماز کی امامت نہیں کر سکتا. اور یہ اصل میں اس بنیاد پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں جب نماز ادا یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نماز پڑھانے کے لیے فرما دیا تھا, جو گویا بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوں گے, کیونکہ حضور کی موجودگی میں کبھی کوئی نماز نہیں پڑھا ہے, نبی کی موجودگی میں امتی نماز نہیں پڑھاتا, یہ ایک اصول ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج مبارک جو ہے ناساز ہو گیا اور آپ مسجد میں تشریف نہیں لے جا سکے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو نماز پڑھانے کو بولا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سمجھی کہ ابا جان کو اگر بولیں گے تو وہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے حضور کی جگہ پر, دل ان کا بہت نرم ہے, روتے بہت ہیں تو برداشت نہیں کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ لوگ ابو بکر کے کھڑے ہونے سے نیک فال نہیں لیں گے, پسند نہیں کریں گے. حضور کی محبت میں مرنے والے جب حضور کی جو بھی ان کی جگہ پر کھڑا ہوا ہوگا تو ذرا دل میں بات آئے گی, میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بابا پہ یہ بات آئے. تو میں نے مشورہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں, عمر جو ہے نا وہ مضبوط دل کے ہیں, حالانکہ میرے اندر دوسری بات تھی فرمان. میں نے کہا کہ عمر جو ہے نا یہ مضبوط دل کے ہیں, آپ ان کو فرمائیے کہ وہ نماز پڑھا دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر ہوا یہ کہ وہ بات چل بھی گئی ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا بھی دیا لوگوں نے کہ نہیں آپ پڑھا دیں. ابو کا صدیق جو ہے نا بہت کمزور ہے, نرم دل کے ہیں, برداشت نہیں کر پائیں گے ایسا. حالانکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں پتا چلا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ مضبوط دل کے ہیں. جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت عمر تو اکھڑ گئے تھے, وہ برداشت نہیں کر سکے تھے, اور حضرت ابو کا صدیق جو ہے نا وہ استقلال کا پہاڑ تھے, وہ ٹس سے یعنی ان کو کچھ نہیں ہوا. رونا آنا الگ چیز ہے, دل میں دکھ ہونا الگ چیز ہے, لیکن دل کی مضبوطی اور قوت وہ الگ چیز ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو قوت اور مضبوطی جو تھی وہ صدیق اکبر کے پاس میں بہت زیادہ تھی. تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہونے کا جیسے حضور کو علم ہوا تو حضور نے صاف فرما دیا کہ نہیں نہیں ابو بکر کے ہوتے ہوئے اللہ اللہ کا رسول راضی نہیں ہے کسی اور کی امامت پر. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے بھیجا گیا اور آپ نے پھر نماز پڑھائی. گویا اگر اس موقع پر حضرت عمر کو اجازت دے دی جائے وہ پڑھا دیتے تو بعد میں لوگوں کو بولنے کا موقع ہوتا کہ جو خلیفہ ہے اس کا نماز پڑھانا ضروری نہیں ہے خلیفہ, اور حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے بارے میں لوگوں کو شکوک ہو جاتے. یہ انتظامی لین کی بھی چیز تھی. وہ خیر صدیق اکبر نے نماز پڑھائی تو آدھی نماز وہ پڑھا چکے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ بیٹھ گئے حضرت صدیق اکبر کے بازو میں. حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے, حضور نے اشارہ فرمایا کہ نہیں پیچھے مت ہٹو. تو اب مسئلہ یہاں پر یہی ہو گیا وہ علماء کے درمیان میں کہ آپ ایز مقتدی شریک ہوئے یا ایز امام تھے آپ وہاں پہ. جن لوگوں نے آپ کو امام مانا وہ منسوخ نہیں مانتے اس جملے کو, جنہوں نے آپ کو کہا کہ نہیں صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے آپ شریک ہو گئے تھے تو وہ منسوخ مانتے ہیں اس سے. یہ کھڑے ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی امامت فرماتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی نماز ہوئی تھی, انہوں نے نماز پڑھائی تھی, یہ علماء مانتے ہیں. اس وجہ سے اور دوسرے واقعات بھی ہیں جس سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ یہ والا جو جملہ ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے پہلے. اور یہ جو جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امام کو تو اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے, اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس حدیث کی وجہ سے یہ جملہ ہے کہ امام جو ہے وہ مقتدی سے یا مقتدی کے برابر کا ہونا یا مقتدی سے اوپر کا ہونا, اس سے کم درجے کی نماز پڑھنے والا نہیں ہونا اور دوسری نماز پڑھنے والا نہیں ہونا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ظہر پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر اور مقتدی اثر پڑھ رہے ہیں, یا امام اثر پڑھ رہا ہے مقتدی ظہر پڑھ رہے ہیں پیچھے سے, تو بھائی امام تو بنایا ہی گیا ہے اقتدا کے لیے تو پھر تمہاری نماز الگ ہے اس کی نماز الگ ہے, اقتدا کیسے ہوں گی؟ یا یہ کہ مقتدی جو ہے نا وہ فرض پڑھ رہا ہے اور امام جو ہے نا وہ نفل پڑھ رہا ہے, تو جس کی اقتدا کی جاتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے, جو اقتدا کرنے والا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. انما جعل الامام لیتم به, اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ فرض پڑھنے پڑھانے والے کے پیچھے کوئی نفل کی نیت سے تو شریک ہو جا سکتا ہے. ایک آدمی فرض نماز پڑھا رہا ہے, دوسرے آدمی نے نماز پڑھ لی ہے اپنی, لیکن وہ جماعت میں شریک, اپنے تنہا نماز پڑھ لی تھی, اس نے بعد میں سوچا کہ چلو میں جماعت کی فضیلت حاصل کر لوں, اس نے نفل کی نیت سے پیچھے نیت باندھ لی. تو نماز پڑھانے والا تو فرض پڑھا رہا ہے لیکن پیچھے نفل پڑھنے نماز پڑھنے والا نفل کی نیت باندھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ امام اعلیٰ ہے, وہ بڑی نیت سے ہو سکتا ہے اس کی نفل ہو جائے گی. لیکن فقہ حنفی میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ نفل پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھنے والے کی کوئی فرض پڑھنے والا کوئی آدمی نیت کر لے پیچھے سے, اس کی اجازت نہیں ہے. جیسے کہ یہ عام طور پر عرب کرتے ہیں, آپ سنت پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ لگا کے پیچھے اللہ اکبر, ارے بھائی میں سنت پڑھ رہا ہوں تو بولے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں فرض پڑھ رہا ہوں, ارے بھائی میں نے تو اثر بھائی تو مجھے تو زہر پڑھنی ہے, بولے نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اثر پڑھنی ہے. امام صاحب زہر پڑھ رہے ہیں مقتدی اثر پڑھ رہا ہے, امام صاحب اثر پڑھ رہے ہیں مقتدی زہر پڑھ رہا ہے, امام نفل پڑھ رہا ہے سنت پڑھ رہا ہے مقتدی فرض پڑھ رہا ہے. امام تو بنایا اس لیے گیا تاکہ اس کی اقتدا کی جائے, انما جعل الامام لیتم به. تیسرا مضمون اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ تکبیر بولے تو تم تکبیر کہو, جب وہ رکوع کرے تو تم تکبیر تو رکوع کرو. فا آیا ہے عربی میں, یہ تاکید کے لیے آتا ہے, بعد میں کسی کام کو کرنے کے لیے بتانے کے لیے آتا ہے. اس لیے ارکان صلاح جو ہے نا وہ امام کے تابع ہو کر کیے جائیں گے, امام سے پہلے نہیں کیے جائیں گے. امام جب عمل کر چکے تو پھر اس کے بعد میں یہ کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید بھی فرمائی کہ جو آدمی رکوع سے امام سے پہلے اٹھ جائے یا سجدے سے امام سے پہلے اٹھ جائے تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ گدھے کا نہ بنا لے, وہ سخت وعید آئی ہے. اس لیے اہتمام ہو اس بات کا کہ امام کے بعد ہو عمل, امام سے پہلے نہیں. ایک مضمون اس حدیث شریف میں یہ نکلتا ہے کہ مہینہ جو ہے وہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے اور 29 دن کا بھی ہوتا ہے. اب اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ میں ایک مہینے تک یہ کام نہیں کروں گا تو اس کے دن میں یہ نہیں ہے کہ وہ 30 دن کرے, وہ مہینہ جتنے بھی دن کا ہے بس اتنے دن کا حساب ہے اس کے. اگر مہینہ اگر اس نے معاملہ حساب اپنا رکھا ہوا ہے انگریزی کا تو پھر اس کے حساب سے 31واں دن کا ہوگا تو 31 دن ہو جائیں گے, 28 دن کا ہو گیا تو 28 ہو جائیں گے. اگر اس نے نیت کرنے کے اندر معاملہ جو وہ کر رہا تھا وہ چاند کے مہینے کا حساب چل رہا تھا تو چاند کے مہینہ تھا, تو اگر وہ مہینہ 30 دن کا ہے تو بات 30 دن تک چلے گی, اگر وہ مہینہ 29 دن کا ہے تو بات 29 دن تک چلے گی. یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ 29 جب پورے مہینے کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتے ہیں تو 29 دن کا بھی اگر کوئی کام ہوا تو وہ پورے مہینے کے حساب میں آتا ہے, मतलब ये कि रमजान अगर 29 दिन का हुआ तो 29 रोजों का सवाब मिलेगा, 30 का नहीं मिलेगा, वैसा नहीं है। अगर 30 दिन का महीना होता तो जितना सवाब मिलता, 29 दिन का महीना होगा तो भी उतने सवाब मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे सैलरी पर मंथ के हिसाब में है, महीने के हिसाब में है, पर डे के हिसाब में नहीं है। इसी वजह से उसने फरमाया कि शहरा ईदन लायन कुसान, ईद के दोनों महीने जो है ना वो कम नहीं होते, यानी सवाब के एतबार से कमी नहीं होती, चाहे 29वां दिन का हो चाहे 30वें दिन का हो। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अरे 29 दिन का रोजा, 29 रोजे हुए, 30 होते तो एक रोजे का सवाब और बढ़ जाता, और एक रोजे का सवाब कितना है, बहुत ज्यादा है, तो अरे सवाब इस साल कम हो गया, नहीं सवाब इस साल कम नहीं होता। जब महीने का हिसाब है तो 29 दिन का है तो भी महीने का हिसाब है, 30 दिन का हो तो भी महीने का हिसाब है। और तनख्वाह के अंदर भी अगर 30 दिन का है तो भी उतने पैसे मिलेंगे, अगर महीने के हिसाब से एग्रीमेंट हुआ है तो मैं आपको महीने को $2,000 देंगे, मिसाल के तौर पर ये बात तय हुई, और चांद का हिसाब मसलन आपने किया फर्ज कर लो, तो 29 दिन का महीना हो गया तो भी आपको 2 ही मिलेंगे, 30 दिन का हो गया तो भी 2। ये नहीं होगा कि भाई एक दिन की तनख्वाह बढ़ जाएगी या एक दिन की घट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। महीने का जब हिसाब है तो महीने पे हो जाएगा। हम लोग दीनी मदरसे वाले क्या करते, चांद के महीने के हिसाब से ही लेते तनख्वाह, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, यहाँ पे नहीं अपने इंडिया पाकिस्तान में। अरे भाई हम लोग दीनी मदरसे वाले हैं, हमको चांद के हिसाब से तनख्वाह दे बोलते, और ये पता नहीं उसके पीछे क्या सीक्रेट है। उसके पीछे सीक्रेट ये है कि उसमें 10-15 दिन की तनख्वाह ज़्यादा मिलती है हर साल में, आधे आधे महीने की तनख्वाह बढ़ जाती है, क्योंकि हर साल 9 दिन का फर्क आता है ना, 9-10 दिन का फर्क आता है। मौलवी भी उच्चार होते हैं। एक मसला यहाँ पर ईला का आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के पास जाने से ईला फरमाया था। एक इस्तिला है ईला और ज़िहार की, मुमकिन है आपने सुना होगा। पहले ज़माने में औरतों से ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए तलाक के अलावा और खुला के अलावा दो चीज़ें और भी थी, और वो आज भी हैं लेकिन रिवाज में नहीं है, लेकिन शरीयत में है वो। एक को ज़िहार कहते हैं। ज़िहार का मतलब ये होता है कि आदमी ये नीयत करते हुए कि जैसे मेरी माँ और मेरी बेटी या मेरी बहन मेरे लिए हराम है, मेरी बीवी भी मेरे लिए हराम है, ये सोचते हुए यूं कहे कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है या तू मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है या तू मेरे लिए मेरी बहन की तरह है, तू मेरे लिए ऐसी जैसे मेरी बहन, इसको ज़िहार कहते हैं। ये तलाक की एक किस्म है। 28वें पारे के शुरू में यही मजमून है, देखो आप, الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا, ये लोग ज़िहार करते हैं अपनी औरतों के साथ में, फिर वो वापस नहीं लेते तो फिर यानी उसका कफ़ारा अदा नहीं करते हैं तो फिर उनको फिर वो तलाक हो जाएगी। और अगर कफ़ारा अदा करना अपनी बात से वापस लेना है तलाक नहीं पड़ने के वास्ते तो कफ़ारा बहुत ज़बरदस्त है इसका। फमल मजिद फ़सियाम शहरैन मुतताबिअैन, दो महीने मुसलसल रोज़े रखना बगैर एक दिन भी मिस किए हुए। अम्मा को बीच में लाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है। मिन कबल आइए तमाशा, उसमें यह भी कैद है कि अरे मैं दो महीने के रोजे रख लूंगा बल्कि ये नहीं कर सकता कि अपनी बीवी के पास चला जाए, ये नहीं। मिन कबल आइए तमाशा, उसको हाथ लगाने से पहले, तो उसको ज़िहार कहते हैं। उस वक्त तक वो हराम हो जाता, औरत हराम रहती है उस पर, उसे ताल्लुकात नहीं कर सकते, जब तक कफारा अदा ना करे उसे ताल्लुक जायज नहीं होता। तलाक की एक किस्म है वो भी एक माने में। और एक दूसरी किस्म होती है ईला की, उसको ईला कहते हैं। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अरबाअति अशहर, अगर कोई आदमी ये कसम खा ले कि 4 महीने तक मैं तेरे पास में नहीं आऊंगा, वो जो मशहूर है ना कि 4 महीने से नहीं रहना कहते, 4 महीने में जाना जरूरी है, 4 महीने में मिलना जरूरी है, वो इसको उसका उसको मिसकंसेप्ट करे तो है ये चीज। अगर कोई आदमी ये कसम खा ले कि 4 महीने तक मैं नहीं आऊंगा तेरे पास में और 4 महीने तक नहीं गया तो तलाक पड़ जाती है, उसको ईला कहते हैं। और अगर कसम नहीं खाई, बगैर कसम के 4 महीने नहीं 40 साल अलग रहे तो कुछ नहीं होता। अब यहाँ भाई शादियां करके यहाँ पे जाप के सिलसिले में आए हुए हैं, 4 महीने क्या 4-4 साल निकल गए, 5-5 साल 6-6 साल निकल गए, तो मियाँ दोनों मियाँ बीवी आपस की रजामंदी से जितने दिन चाहे अलग रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर कसम खाई, अल्लाह का नाम बीच में रखा और कसम खाई कि मैं 4 महीने में तेरे पास नहीं आऊंगा, नहीं पास नहीं आने से मेरा साथ सोना, मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगा, ये माना है, और 4 महीने निभा लिया तो तलाक पड़ जाता। उससे पहले पहले चला गया तो सिर्फ उसको कफारा देना पड़ता है और जनाब वाला कसम नहीं पड़ती फिर। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईला फरमाया था 1 महीने का, 1 महीने का कोई ईला नहीं होता, एक महीने का ईला नहीं, ईला जब भी होगा तो 4 महीने का ही होता है। इस वजह से यहाँ ईला इस माना में है सिर्फ कि हुजूर ने माजूरत फरमा ली थी कि तबीयत खराब होने की वजह से कि मैं 1 महीने तक तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। इससे ये बात भी मालूम होगी कि बाद में तो लफ्ज एक इस्तेमाल करते हैं मगर मतलब दूसरा रहता बात का, और ये मुहद्दिसीन को मालूम रहता लफ्ज ईला है कि हुजूर ने ईला फरमा लिया, तो ईला तो तलाक की एक किस्म है मगर यहाँ पे ईला होता ही नहीं इसलिए कि वो 4 महीने से कम का होता ही नहीं। ये तो है मतलब ये कि जैसे उसके अंदर आदमी नहीं जाने को तय कर लेता है ऐसे यहाँ पर भी हुजूर ने नहीं जाने को तय फरमा लिया था। कितना बात, इतनी बात थी और कुछ भी नहीं, और वो भी हुजूर की वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट आ गई थी। और इस हदीस शरीफ से एक मजमून ये भी निकल गया कि खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाद मतलब हालात ऐसे आते थे कि दुनियावी एतबार से मुसीबत और तकलीफ और परेशानी और इस किस्म की चीज़ें आ जाती थी। अरे भाई हुजूर थे कैसा गिरे ऐसा नहीं बोल सकते आप, अल्लाह पाक की तकदीर है और अल्लाह पाक ने अपने नबी के साथ में भी हालात रखे हैं, वली के साथ में भी हालात रखे हुए हैं। उसमें होता यह है कि इससे उनके दराजात बुलंद बुलंद होते हैं, और दूसरी बात यह होती है कि उम्मत को सबक मिलता है कि नरम गरम हालात हर किस्म के आया करते हैं, परेशान नहीं होना ज़्यादा। आफियत तो अल्लाह से मांगनी चाहिए कि अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हम आजमाइश में मत डालो, मुसीबत में मत डालो, ये मत करो वो मत करो, मगर यह है कि एक निज़ाम है दुनिया का, अल्लाह ताला ने इसको डिज़ाइन कुछ ऐसे किया है कि यहाँ पर आदमियों को हर किस्म की चीज़ों से साबिता पेश आएगा। अच्छे से अच्छे आदमी को भी तकलीफें आ जाएंगी, ख़राब से ख़राब आदमी भी मज़े करेगा, दो किस्म के हालात से उसको गुजरना पड़ता है। तो हत्ता कि खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे हर कोई मोहब्बत करता था, हत्ता कि जानवर आपसे आपको पहचानते थे, जानवर आपसे मोहब्बत करते थे, मगर जानवर तो जानवर ही है, पता नहीं क्या हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झोंक निकल गया। और घोड़े पे से गिरना कोई मामूली बात नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घोड़े पे से गिर गए तो आपको चोट लग गई थी बहुत सा। जो हिशत के बाद लोग जो है ना माना करते हैं कि हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था, और बाद लोग इसके ये माना करते हैं कि आपके हड्डी वगैरह में फ्रैक्चर नहीं आया था बल्कि वो हिस्सा बहुत ज़्यादा घस के जिसको गुपत मार अपने पास बोलते हैं वो हो गया था। एक तो खरोचे पड़ गए थे, निशान पड़ गया था, और दूसरे एक तकलीफ ज़्यादा हो गई थी उस जगह में। باب اذا اصاب صوب المصلي امراته اذا سجد وبه قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاؤه وانا حائض وربما اصابني صوبه اذا سجد قالت وكان يصلي على الخمرة باب الصلاة على الحصير وصلى جابر بن عبد الله وابو سعيد في السفينة قائما وقال الحسن قائما ما لم تشق على اصحابك تدور معها والا فقاعدا وحدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك بن اسحاق بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا فلا اصلي لكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. باب الصلاة على الخمرة. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي نضر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وحدثنا أبو الوليد وهشام بن عبد الملك قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. یہ مختلف احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، کسی اور چیز پر نماز پڑھنے کا ثبوت اس میں موجود ہے بجائے زمین کے، اور پھر حدیث شریف کے وجہ سے اس میں بہت سے مسائل تو ہوتے ہی ہیں، حدیث شریف کے مضمون میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں وہ الگ چیز ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سعید نے ان دونوں حضرات نے کشتی کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی ہے, تو گویا کشتی میں نماز پڑھی جائے گی, شپ میں, پانی کے جہاز میں. اور حسن نے فرمایا کہ اگر آپ پر آپ کے ساتھیوں پر دشوار نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے, لیکن اگر چکر آنے کا اندیشہ ہو تو پھر بیٹھ کر پڑھنا ہے. کشتی کے اندر کھڑے ہو کر پڑھنا آسان نہیں ہوتا, اس واسطے کہ اس میں چکر آنے کا ڈر رہتا ہے, لیکن آج کل ایسے نکل آئے ہیں کہ اس میں یہ اندیشہ نہیں رہتا ہے. جس میں آدمی قیام کر سکتا ہے اس میں قیام کرنا ضروری ہوتا ہے, جیسے ٹرین میں قیام کر سکتا ہے, پلین میں قیام کر سکتا ہے, بس میں قیام نہیں کر سکتا, کار میں قیام نہیں کر سکتا. کار میں تو اس لیے نہیں کر سکتا کہ جگہ نہیں ہے, اور بس میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ بس چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ گرا دیتی ہے. تو جس میں قیام نہیں کر سکتا آدمی اس میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے, جس میں قیام کر سکتا ہے اس میں بیٹھ کر نہیں نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کو کھڑے ہو کر پڑھنا پڑتا ہے. اب یہ مختلف جو ہے نا ایئر لائن والوں نے جو ہے نا, خاص طور پر عرب کے جتنے ایئر لائن ہیں, قطر کے, امارات کے, اس کے, اس کے, انہوں نے اپنے طرف سے فتویٰ نکالا ہوا ہے, کہنے کہ آپ سیٹ پہ نماز پڑھیے, اور کہنے کہ ہمارے یہ مفتیوں نے یہی کہا ہے. اب ان سے پوچھے کہ کس مفتی نے کہا بھائی, تو بس علماء کہہ رہے ہیں کہ تم بیٹھ کے پڑھ لو, اپنے بیٹھنے پڑھنے نہیں دیتے. غیر مسلم جتنے ایئر لائنز ہیں وہ منع نہیں کرتے اتنا جتنا یہ لوگ منع کرتے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھنا. بھائی کیوں نماز نہیں پڑھنا, ضرورت ہے انسان کی, پڑھنے دو. ہاں تم کو ڈسٹرب کرے تو ایک بات ہے, یہ کہو کہ بھائی ڈسٹرب مت کرو ہم کو, تھوڑا سا تو دو رکعت تو کل پڑھنے ہوتے ہیں. آدمی کو کوشش کر لینی چاہیے, لیکن اگر کسی وجہ سے ایئر لائن والے اجازت نہ دیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی, تو یہ زمانہ پنگا لینے کا نہیں. پڑھنی ہے تو پنگا کیوں لے, سنایا تھا نا پڑھنی ہے کا, سنا جب آدمی کے پاس پر نہیں ہے تو اس کو پنگا نہیں لینا چاہیے, پر ہے تو. آج کل حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے ہی یعنی داڑھی اوڑی رکھ کے یہ دوسری قسم کے پر لگائے ہوئے ہیں آپ نے, تو اگر آپ نے پنگا لے لیا تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے. پر نہیں ہے تو پنگا لینے کا لطیفہ یہ ہے کہ ایک سردار جی جو ہے وہ اپنے ساتھ میں طوطا, ایک صاحب اپنے ساتھ میں طوطا لے کے جا رہے تھے سفر میں. جب وہ طوطا جو ہے نا وہ بات کرنے والا طوطا شریف قسم کا تھا, وہ ایئر ہوسٹس جب سامنے سے جاتی تھی تو وہ ایئر ہوسٹس کا جو ہے نا وہ شرٹ جو ہے نا چونچ سے پکڑ لیتا تھا, اس کو کھینچتا تھا, اور وہ بیچاری دیکھ کے مسکراتی تھی. اب وہ ایک مرتبہ اس نے کھینچا تو مسکرائی, دو مرتبہ دیکھا تو مسکرائی, تین مرتبہ دیکھا تو مسکرائی. ایک سردار جی بیٹھا ہوا تھا, اس نے سوچا کہ اچھا اس کو کھینچنے سے یہ مسکراتی ہے, اب اس نے بھی اس کا تو کھینچ دیا شرٹ پکڑ کے تھوڑا سا, تو وہاں تو ہنگامہ ہو گیا, مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب یہ طے ہوا کہ صاحب ایسا کرو, سردار جی میں کیا کروں, میں نے اس کو دو تین مرتبہ دیکھا کرتے ہوئے تو اس نے تو مسکرایا تھا, تو اس لیے میں نے کھینچا. تو بہرحال یہ کہ اس پر ناراضگی ظاہر کی, اس کے بعد یہ طے کیا کہ یہ دونوں کو پلین کے باہر کر دو, ان دونوں کو پلین کے باہر کر دو. اب جب یہ ڈیسائڈ ہوا پلین میں سب سارے کا سارا ان دونوں بدتمیزوں کو نکالو یہاں سے, تو طوطے نے آہستہ سے سردار جی سے پوچھا کہ پر ہیں تیرے پاس, تو اس نے کہا نہیں میرے پاس تو نہیں ہوئے, جب تیرے پاس پر نہیں تھے تو پنگا کیوں لیا تھا, میرے پاس تو پر ہے ابھی لے کے مجھے پھینک دیں گے تو میں اڑ کے نکل جاؤں گا. تو اس زمانے میں جو ہے پنگا تو نہیں لینا چاہیے, تو اگر اجازت نہ دیں کھڑے ہو کر پڑھنے کی تو پھر بیٹھ کے پڑھے, اور پھر اپنے گھر جانے کے بعد میں اعادہ کریں گے, یہ مسئلہ ہے. اگر اس وقت جو ہے پہلے اجازت لے, اور دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ شرمانا نہیں چاہیے, آپ ذرا سلیقے سے محبت سے کسی کو ملا کے لائن میں پوچھ لیں تو اجازت دے دیتے ہیں. ایسے وقت میں کہ جب وہ کھانا سے وہ کر رہے ہیں سرو کر رہے ہیں, انہوں نے اپنا کام چل رہا ہے, ایسے وقت میں تو وہ کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں, اجازت نہیں دیتے. یا یہ کہ لوگ بہت جو ہے نا وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, تو ان کو عجیب سا لگتا ہے. لیکن اگر کم لوگ ہیں اور اپنے تو اپنے اپنے تو یا زیادہ بھی ہیں تو ایسے انڈیویجولی طریقے پر پڑھ رہے ہیں تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا, تو پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے کہ بھائی ہم اپنا پریئر کرنا چاہتے ہیں, دو منٹ کی بات ہے, اگر آپ اجازت دے دیں, اور ایسی جگہ پڑھ لیں گے کہ کسی کو حرج بھی نہ ہو. میں نے تو یہ دیکھا کہ ایسا ریکویسٹ کر لینے سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی چادر وغیرہ بھی لا کے دے دیتے ہیں, اور بعض مرتبہ اگر اس کے پاس کرتن وغیرہ ہے تو پردہ بھی کر دیتے ہیں. میں نے خود میرے ساتھ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں, اجازت دے دیتے ہیں لوگ. لیکن اس کے باوجود حالات ایسے ہیں, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اگر کبھی نہ دیں تو مسئلہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ بیٹھ کے پڑھ لے آدمی, قیام فرض تھا, قدرت بھی باقی ہے, لیکن سامنے والے کی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا ہے, تو پھر اپنے گھر جانے کے بعد میں اس نماز کو دہرا لے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی دادی ملائکہ جو ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, لطعام صنعت لہ, کھانے کے لیے جو بنایا تھا خاص ان کے لیے, فاکل منہ, آپ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں سے تناول فرمایا. پھر فرمایا قوموا فلا اصلی لکم, سب کھڑے ہو جاؤ, اچھا میں تمہارے لیے نماز پڑھ دیتا ہوں. آپ کی ایک عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ جس گھر میں آپ مہمان جاتے تھے وہاں پر برکتاً نماز پڑھ دیا کرتے تھے. اور یہاں تک بھی آپ نے ترغیب دی ہے بعض مرتبہ کہ اگر تم کسی کے پاس جاؤ اور کھانا کھانے کا موقع نہ ہو تو نماز پڑھ دو, کیونکہ مہمان کا کھانا کھانا ایسے ہی ہے جیسے اس کا وہاں نماز پڑھ دینا, برکت کے طور پر, برکت کے اعتبار سے. اتنی برکت ہوتی ہے گھر میں, تو مہمان آئے گئے, رحمتیں نازل ہوتی ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سے خیر کے معاملے ہوتے ہیں جب آدمی مہمان کے ساتھ سلوک کرتا ہے. تو اگر کسی وجہ سے کھانے کا موقع نہیں ہے تو نماز ہی پڑھ دو, وہ باعث برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی تو ایسا ہوا کہ صرف نماز کے لیے بلایا گیا؟ اس سے پہلے ایک حدیث آ چکی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبان ابن مالک نے نماز کے لیے, وہ بیمار ہو گئے, یاد ہے بیمار ہو گئے تھے, ان کی آنکھوں میں خلل ہو گیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں اور گھر کے اندر ایک جگہ جو ہے نماز پڑھ کے بتا دیں تاکہ میں اس کو اپنے برکت کے واسطے مختص کر لوں اور پھر وہیں پابندی سے میں نماز پڑھا کروں. تو ایسا ہوا کہ آپ گئے تھے وہاں نماز کے لیے اتفاق سے, پھر وہاں کھانے کھانے کا بھی موقع آ گیا. یہاں ایسا ہوا کہ آپ گئے تھے دعوت میں کھانے کے لیے, اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ چلو ہم تمہارے لیے نماز پڑھ دیتے ہیں. تو انس فرماتے ہیں کہ فقمت الی حصیر لنا, میں ایک ہمارے حصیر کو اٹھا لایا, گھر میں ہمارے چٹائی جو تھی وہ اٹھا لایا, اور اس کا حال یہ تھا کہ قدس ودا من طول ما لبسا, جو کالی پڑ گئی تھی پرانی ہونے کی وجہ سے. حصیر چٹائی جو ہوتی ہے کھجور کے پتیوں سے جو بنتی ہے, کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان پتوں کی پھر پتیاں بنائی جاتی ہیں, اس سے جو ہوتی ہے تو وہ زیادہ پرانی جب ہو جاتی ہے تو کالی پڑ جاتی ہے, تو میرے وہ کالی پڑ گئی تھی. فنضحتہ بماء, میں نے اس کو ذرا پانی سے دھو دیا, اور پھر فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, وصففت انا والیتیم, حضور کے پیچھے میں اور ایک یتیم بچہ ہمارے ساتھ میں تھا, وہ دونوں مل کے صف بنا لیے, وراءہ آپ کے پیچھے, والعجوز من ورائنا, اور جو بڑھیا جو ملائکہ جو تھی جنہوں نے دعوت دی تھی وہ ہمارے بھی پیچھے انہوں نے صف بنا کے کھڑی ہو گئی. وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی دو رکعتیں, پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو, آپ تشریف لے گئے, دو رکعتیں نماز پڑھا کے آپ تشریف لے گئے. امام بخاری کیوں بول رہے ہیں سمجھ گئے ہوں گے بات, کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصیر لے کر آئے, حضور نے حصیر پہ نماز پڑھائی. یہ بتانا ہے کہ اگر نیچے ہی پڑھنا کوئی افضل ہوتا تو آپ فرماتے کہ نہیں اس کو ہٹاؤ, نیچے پڑھنا زیادہ افضل ہے. معلوم ہوا کہ نیچے پڑھنے کا رواج تھا, لیکن اگر کسی وجہ سے کسی چیز کو بچھا کر پڑھا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں, پڑھا جا سکتا ہے, آپ نے پڑھا تھا. اس حدیث شریف میں بہت سے مضامین ہیں. ایک مضمون تو یہ ہے کہ دعوت جب دی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے, اور تو سنتوں پہ عمل نہیں ہوتا, کم از کم اسی پہ کر لینا چاہیے. ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ اگر اہتمام نہ کیا جائے پابندی کے ساتھ میں تو اتفاقاً نفل کی جماعت بنائی جا سکتی ہے. اہتمام کو علماء نے منع کیا کہ نفل کی جماعت کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے کہ کنٹینیو کریں اس کو, لیکن اگر اتفاقاً کیفا متفق ہو گیا کسی خاص وجہ کی وجہ سے تو اجازت ہے, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے تھے. اور ایک مضمون یہ نکلتا ہے کہ نوافل جو ہیں وہ زیادہ تر گھر میں ہونا ہی افضل ہیں, مساجد جو ہیں وہ فرائض کے لیے بنائے جاتے ہیں, لیکن ہم چونکہ کمزور واقع ہو گئے ہیں اس لیے علماء نے فرمایا کہ نوافل اور سنتیں بھی وہیں پڑھ لو. اپنا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر گھر تک آ گئے تو پھر انہیں پڑھنے نہیں دیتا, اندر جو بیٹھا ہوا ہے انہیں بولتا بس بس ہو چکی نماز, مصلی اٹھائیے. اتنا ہمارا نفس اتنا طاقتور ہے کہ ہم خاص انوائرمنٹ میں ہی کچھ کر لیے تو کر لیے, جہاں تھوڑی سی ڈھیل دی اور سستی کی تو رہ گئی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک کے اندر سنتیں نہ گھر میں پڑھی جا رہی ہیں نہ مسجد میں, کیونکہ ان کے لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ نماز نفل گھر میں پڑھنا افضل ہے تو اس کی ترغیب دی انہوں نے. بڑے جو تھے وہ حوصلے والے تھے, وہ جا کے پڑھ لیتے تھے, یہ چھوٹے جو ہیں نا انہوں نے ایک چیز کو تو لے لیا کہ مسجد میں نماز نفل نہیں پڑھنی ہے, اور دوسری چیز کو چھوڑ دیا کہ گھر میں جا کے پڑھنی ہے, تو نہ وہاں کے رہ گئے نہ یہاں کے رہ گئے. انڈیا پاکستان کے علماء نے شروع سے انتظامن یہ فتویٰ دیا کہ نہیں سنتیں ساری مسجد میں پڑھی جائیں, یہ انتظامی فتویٰ تھا لوگوں کی کمزوری کو دیکھ کے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعض فتوے جو ہیں نا وہ انتظامن ہوتے ہیں. مسئلہ تو حدیث میں یہی ملے گا کہ نفل گھر میں پڑھنی چاہیے, لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ آپ کس کو بول رہے ہیں, کرے گا بھی یا نہیں کرے گا, اس کے اوپر چھوٹ تو نہیں جائے گی اس سے سنت موقعہ چھوٹ جائے تو کتنی خراب بات ہے. نفل سے مراد سنت موقعہ کو بھی بعض مرتبہ فرض کے علاوہ کو نفل بول دیتے ہیں. تو جو سنت موقعہ وغیرہ ہیں اگر گھر میں پڑھنے کی ترغیب دی جائے گی تو پھر ہوگا یہ کہ دھیرے دھیرے وہ چھوڑ چھاڑ دے گا. تو اس لیے ہندوستان اور پاکستان کے علماء نے شروع سے, بزرگوں نے, وہاں کے صوفیہ نے شروع سے اس بات کی عادت ڈالی خود بھی اور لوگوں کو ترغیب دی کہ جتنی بھی نمازیں ہیں بس یہیں سے فارغ ہو کے جاؤ, گھر پہ جانے کے بعد اگر موقع ملے تو ایکسٹرا جو نوافل ہیں, تہجد ہے, عوابین ہے, اشراق ہے, چار سے, وہ پڑھنا ہو تو پڑھ لو, لیکن جو سنن موقعہ ہیں وہ تو گھر مسجد میں ہو جایا کریں, اس سے عادت قابو میں ہے اپنے. यही वजह है कि हम लोग पढ़े तो पूरे 12 पढ़ते हैं, नहीं पढ़े तो 4 भी नहीं पढ़ते। ये गलत बात है। अरबों का मामला ये है कि वो 4 जरूर पढ़ेंगे, 12 कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम हमारे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही ये है कि पढ़ना है तो फिर 12 ही पढ़ना है शायद, हालांकि 12 नहीं है, असल तो 4 ही है वो, लेकिन ये सुन्नतें हैं उसको मुकम्मल करने के लिए, पूरे ही पढ़ना चाहिए, लेकिन फर्क भी जहन में रहना चाहिए कि 4 फर्ज हैं बकिया सुन्नत है। और एक मजमून ये भी निकला कि आदमी कभी कभी दावत देने वालों के घर में नमाज भी पढ़ लिया करे और उससे बरकत हासिल हुआ करती है। और एक मजमून ये भी निकला कि अगर कोई मेहमान आए और उसको किसी चीज को देना हो करना हो तो उसकी तंजीब का एहतमाम होना चाहिए कि वो साफ सुथरी हो, जैसा कि अनस रजी अल्लाह तआला ने उस चटाई को धोकर आपकी खिदमत में पेश किया, यानी उस पर पानी उनी डाल के उसको झाड़ दिया। इस हदीस शरीफ में एक मजमून ये निकलता है कि जब इमाम के पीछे जमात से नमाज हो रही हो और बच्चे भी हों और औरतें भी हों तो औरत जो है ना बच्चों से भी पीछे होगी, पहले बड़े आदमियों की सफ होगी मर्द आदमियों की, उसके बाद में बच्चों की सफ होगी, उसके बाद औरत की सफ होगी। बच्चे छोटे हैं बल्कि औरतों से पीछे जाने का हुक्म नहीं है, पहले बच्चे हैं फिर उसके बाद में औरतें हैं। चुनाचे यहाँ ऐसे हुआ कि हजरत अनस और उनके साथ में जो यतीम था वो जो है दोनों पीछे एक सफ बना के खड़े हो गए और फिर उनके पीछे हजरत मुलैका जो है ना रजी अल्लाह तआला अन्हा वो खड़ी हो गई। और इस हदीस शरीफ में भी मसला मालूम हो गया कि तअख्खुर का हुक्म जो है ना वो इस हदीस से निकलता है कि दर्जा बंदी के सफ में किसको कहाँ खड़ा होना है। अमेरिका में बोलते ना हमारे पीछे कई को खड़े करते, तो इसलिए खड़े करते हम भी बराबर खड़े रहते, हमारे को भी इमाम बनाओ, तुम्हारे को इमाम बनाएंगे तो पूरी मस्जिद भर जाया करेंगे। और वो जो खास मसला जिसके लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को लाए हैं वो तो मालूम ही हो गया कि हसीर और वो तमाम चीजें जो जमीन से उगती हैं उनके ऊपर नमाज पढ़ी जा सकती है, जैसे ग्रेस है घास है उस पर भी पढ़ी जा सकती है, या उससे कोई चीज बनाई गई हो उससे भी पढ़ी जा सकती है, कारपेट वगैरह उससे भी पढ़ी जा सकती है। ये हदीस शरीफ से भी मजमून निकला। और ये क्या है कि जो हजरत मुलैका जो थी वो पीछे अकेली खड़े रहेगी, तो ये मालूम हुआ कि सफ में अगर अकेले ही खड़े रहने की कोई सूरत पेश आ गई तो नमाज फिर भी हो जाती है जमात से। उसूल तो यही बताया जाता ना कि अपने साथ किसी आदमी को मिला लो, लेकिन किसी ने नहीं मिलाया, सोचा कि भाई ये जमाना ऐसा नहीं है किसी को खींचूंगा वो बस यूं मैं तूने मुझे टच ही क्यों किया, मसला ही खड़ा कर दिया उसने तो क्या करोगे। तो लोग डरते भी हैं इस वजह से कि कौन है क्या है किस मिजाज का है नहीं मालूम, तो अगर किसी ने पीछे अकेले खड़े होकर नमाज अदा की तो नमाज हो जाती है, जैसे उसमें लेकर रजी अल्लाह तआला अन्हा अकेली पीछे खड़ी हो गई थी। उसके बाद वाली जो रिवायतें हैं वो कुछ इसी तरह की इसी मजमून से मुताल्लिक हैं, जैसे मैमूना की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली अल खुमरा चटाई पर नमाज पढ़ा करते थे। एक और रिवायत में ये मजमून है कि हम लोग जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में नमाज पढ़ते थे और सजदा किया करते थे अपने कपड़े पर। गर्मी अगर बहुत ज्यादा हो या सर्दी बहुत ज्यादा हो और कोई चीज की तकलीफ हो जमीन पर सजदा करने से तो अपने कपड़े के हिस्से को सामने कर लेके उस पर सजदा करना जायज है, ये एक इख्तिलाफी मसला है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास सौबे मुनफसिल जायज है, मतलब ये कि ऐसा कपड़ा जो आपके जिस्म से लगा हुआ ना हो उसको बिछा के आप उस पर सजदा कर सकते हैं, लेकिन अपने ही कपड़े के किनारे से नहीं कर सकते। इमाम अबू हनीफा और उनके अतबा के पास में इसकी इजाजत है कि अगर आपको जरूरत पेश आ गई है तो आप अपने कपड़े के किनारे को आगे कर लीजिए, दामन को आगे कर लीजिए, जो रुमाल है उसको बिछा डालिए, उसके ऊपर सजदा कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। हजरत साहबा इत्तिका अलहर गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ऐसा कर लेते थे। रिवायतों में इसका मजमून इतना चाहिए, यहाँ पर भी बुखारी शरीफ में यह मजमून मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सोया करती थी और मेरे पैर क़िबले की जानिब होते थे, फ़ैदा सजदा ग़मज़नी, जब आप सजदे में जाना चाहते थे तो आप मुझे थोड़ा सा कचोका लगा देते हाथ से, फ़क़बस्तु रिज़लैया, मैं अपने पैर समेट लेती, फिर उसके बाद में आप सजदे में जाते, फिर हुज़ूर जब सजदे से उठते तो फिर मैं अपने पैर फैला देती। और फरमाती हैं कि ये उस ज़माने की बात है और उस ज़माने में घरों के अंदर चिराग नहीं हुआ करते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी चिराग नहीं जलता था, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बगैर चिराग के रहे वो। सन 9 हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा जाने के 9 साल के बाद में तो पहली मरतबा मस्जिद नबवी में चिराग लगा, घर में तो वैसे भी नहीं लगा। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गुजर गए और लोग बहुत जमा हो गए और भीड़ होने लगी और रात हो गई थी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अम्मा जान अंदर से चिराग जला दें, लोगों को अंधेरे की वजह से इज्तिहाम हो रहा है और लोगों को चोटें आ रही, मार लग रही। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आवाज़ निकल गई रोने में, उन्होंने फरमाया कि तुम्हारे नबी के घर में कभी चिराग जला नहीं। تو پوچھا کہ تمہارے سرکار کے گھر میں کبھی چراغ جلتا نہیں تھا تو کیا تیل نہیں میسر نہیں تھا؟ فرمایا کہ اگر تیل ہوتا تو ہم اس کو پی لیا کرتے تھے بجائے جلانے کے، اتنا نہیں ہوتا تھا کہ پینے کو بھی ہو پھر جلانے کو بھی ہو۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے پاس چراغ نہیں تھے اور یہ صورتحال تھی۔ مسجد نبوی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ تھا، حضرت عائشہ کا جو مکان تھا، وہ بہت چھوٹا تھا۔ اگر ایک آدمی سو رہا ہو تو دوسرا آدمی آسانی سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ دوسری جگہ پر تفصیل سے بیان کیا حضرت عائشہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے تھے کہ چلو آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی نماز پڑھیں۔ وہ لمبی لمبی نماز آپ پڑھتے تھے، اب ہم کہاں کھڑے رہے اتنی دیر، ہم تو تھک جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لیے، سورہ آل عمران بھی پڑھ لیے، سورہ مائدہ بھی پڑھ لی، چھ چھ پارے ایک ایک رکعت میں آپ پڑھتے تھے تہجد میں، چار چار پارے پڑھتے تھے، پانچ پارے، اور حضور اطمینان سے پڑھنے کے عادی تھے۔ تو اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم کو معلوم تھا کہ اب آپ سجدے میں کب آنے والے ہیں، ہم پیر لمبے کر کے سو جاتے تھے۔ آپ جب اٹھ جاتے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ آپ سجدے میں آپ کب آئیں گے، پتا نہیں کتنی دیر کے، آدھے گھنٹے کے بعد آئیں گے کہ پونے گھنٹے کے بعد آئیں گے۔ تو ہم میں اپنا پیر پھیلاتے، اتنی جگہ تھی نہیں وہاں پر کہ ہم الگ سو جائیں اور حضور کے لیے الگ نہ۔ اور یہ ہے کہ دوسری اس کے بعد والی روایت میں ہے کہ میں ایسا سوتی تھی جیسے جنازہ سامنے ہوتا ہے، آڑے میں وہ ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے تھے اور وہ ایسے لیٹا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانے کا ارادہ فرماتے تو آہستہ سے ٹچ کر دیتے میرے پیر کو، میں اپنے پیر سمیٹ لیتی، پھر آپ سجدے میں جاتے۔ تو وہ خود ایک لمبا کام ہوتا تھا، مجھے بہت دیر تک سمتے ہوئے رہنا پڑتا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ اب آپ جو ہے نا آپ سجدے سے اٹھیں گے وہ بھی ایک 10-15 منٹ کے بعد ہی اٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد جب آپ اٹھ جاتے تو پھر میں اپنے پیر پھیلا لیا کرتی تھی۔ اس حدیث شریف میں جہاں اور مضامین ہیں، وہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک زمانے میں یہ مسئلہ بہت طاقت سے چلا تھا کہ عورت کو ہاتھ لگ جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو بھی ٹوٹتا ہے، یہ بھی مشہور ہے۔ امام شافعی کے پاس میں یہی مسئلہ، حنابلہ کے پاس میں بھی ہے ایک روایت، اس وجہ سے وہ مسجد نبوی میں جو بالکل ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتے، اس کی وجہ وہی ہے۔ حرم کے اندر چونکہ طواف سے روک نہیں سکتے کسی کو، تو وہ لوگ اس کو ضرورتاً جائز ہے بول کے اتنا چھوڑے کہ جس کی کوئی حد نہیں، وہ بھی ہاتھ سے تجاوز کر گئے وہ۔ لیکن اصلاً ان کے پاس یہ ہے کہ ہمارے سے زیادہ سختی ہے ان کے پاس کہ عورت کو اگر ہاتھ لگ گیا تو وضو نہیں رہتا، تو جب وضو نہیں ہے تو اب نماز کہاں سے؟ اور اسی طریقے پر عورت کو ٹچ کر دینے سے کی بھی اجازت، جو ہاتھ لگ گیا تو غیر نماز میں نہیں لگا سکتے وضو کی حالت میں، تو نماز کے اندر تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے فقہ حنفی میں یہ بات ہے کہ عورت کو ہاتھ، نماز اتنا کانچ کا نہیں ہے، وضو جو ہے نا ایسا کانچ کا نہیں ہے کہ ہاتھ لگایا آپ نے اور ٹوٹ گیا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ ٹوٹنے کا کام کرے تو ٹوٹے گا، اس سے پہلے ویسے خامہ خواہ نہیں ٹوٹتا ہو۔ تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر عورت کو ہاتھ لگ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس میں اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل بخاری شریف کی روایت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ لگا دیا کرتے تھے اور وہ اپنا پیر سمیٹ لیا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد والی روایت جو پہلے آئی تھی نا، اس کو ایک روایت جس میں گرمی کی وجہ سے کپڑے وغیرہ کے اوپر سر رکھ لینے کا ذکر تھا، اس کو بیان فرماتے ہیں۔ کان القوم، حد حسن فرماتے ہیں کہ قوم یسجدون علی الامامہ والقلنسوہ ویداہ فی کمی، اپنے امامے پر اپنے ٹوپیوں پر سجدہ کر لیا کرتے تھے اور ہاتھ جو ہے نا وہ آستینوں میں اندر کر لیتے تھے، گرمی کی وجہ سے کہ نیچے رکھ نہیں سکتے تھے، بہت سخت گرمی ہوتی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ فیدا احدنا طرف الثوب من شدت الحر، ہم میں سے کوئی آدمی، یعنی ہم میں سے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے کو گرمی کی شدت کی وجہ سے سجدہ کی جگہ پر کر دے کے اس کے اوپر سجدہ کیا کرتا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدہ بھی فرماتے تھے، نہ بھی کرے تو ایک دم اتنی دیر میں چھالہ بھی آ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، منع کر دیتے، یہ چیز جائز ہے، اگر ضرورت ایسا کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا وعلى محمد وعلى آل وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم جنبنا من فواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك.